امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان رمضان سے لیے گئے مواد کی دوسری قسط، روزے کے ضروری مسائل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احکام روزہ، درود شریف کی فضیلت. حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ سر پر موتیوں والا تاج سجائے، بہترین حلہ یعنی جنتی جوڑا زیبتن کیے، وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے بخشا، کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا. پوچھا، کس سبب سے؟ فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے سامان تقویٰ فراہم کیا. اللہ عز و جل پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183-184 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. روزہ بڑی پرانی عبادت ہے. آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے تحت تفسیر خازن میں ہے، تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی. مطلب یہ ہے کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے، اور گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ عز و جل نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں. اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر مہینے کے ایام بیض یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے، اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن، اور ہر ہفتے میں ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کا اور کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے، اور نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے. روزے کا مقصد، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر سراط الجنان جلد 1 صفحہ 290 پر ہے. آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے. روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق یعنی پریکٹس ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس یعنی نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔
روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ در مختار میں ہے، روزے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ۔
اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، مثلا صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا والی صلاۃ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھیں۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا پسند آ گئی، لہذا اسی ادائے حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ نبی کے 3 حروف کی نسبت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے روزوں سے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ نمبر 2، حضرت نوح نجی اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 3، حضرت داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی اس ترتیب سے مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگرگو ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اس مسلمان کا خدا رحمان عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے، اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر محض خوف خدا عز و جل کے باعث وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ بچے کو کب روزہ رکھوایا جائے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، جب 11ویں سال شروع ہو تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر مارے، بشرط یہ کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ کرے۔ فقہ کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھ دے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان مبارک میں روزہ رکھوایا جائے، اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیے۔ اعلی حضرت کو والد صاحب نے خواب میں فرمایا، حکایت، ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 206 پر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا خواب ارشاد فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے بفضل ہی تعالی شفا دی۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ روزے سے صحت ملتی ہے۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ معدے کا ورم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل احادیث مبارکہ سے مستفاد ہوا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم شان نسخہ دیا ہے، مجھے بھی شوق ہوا، لہذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی، میں روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ ایک مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ حیرت انگیز انکشافات۔ ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ کا بیان ہے، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی اور انہوں نے باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور اور دیار محدث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان کا انتخاب کیا۔ جائزہ سروے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی، چونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ خوب ڈٹ کر کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، فی نفسی ہی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری و افطاری میں بے احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں کے سبب، نیز دونوں وقت خوب مرغن یعنی تیل گھی والی اور تلی ہوئی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزہ دار بیمار ہو جاتا ہے، لہذا سحری اور افطار کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ بھی ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکارے آتی رہیں اور روزے میں بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہے۔ اگر بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک طرح سے روزے کا مزہ ہی اس بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ گئے ہوں اور بھوک سے خوب نڈھال ہو چکے ہوں۔ ایسے میں کاش مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو، ارے کاش کربلا کے تپتے ہوئے صحرا اور گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے نو شگفتہ پھولوں 3 دن کی بھوک پیاس سے تڑپتے بلکتے حقیقی مدنی منو اور شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھوکے پیاسے مظلوم شہزادوں کی یاد تڑپانے لگے، اور جس وقت بھوک پیاس کو زیادہ ہی ستائے اس وقت تسلیم و رضا کے پیکر مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور محبوب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر پر بندھے ہوئے با مقدر پتھر بھی یاد آ جائیں تو کیا کہنے۔ لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی روزے تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرکاروں کی حسین یادوں میں گم ہو جائیں۔ کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ بغیر آپریشن کے ولادت ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزے کی نورانیت اور روحانیت پانے اور مدنی ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل کیجیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول، سنتوں بھرے اجتماعات اور مدنی قافلوں کی بھی کیا خوب مدنی بہاریں اور برکتیں ہیں۔ غالباً 1998 کا واقعہ ہے، حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کی اہلیہ امید سے تھیں۔ دن بھی پورے ہو گئے تھے، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شاید آپریشن کرنا پڑے گا۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع صحرائے مدینہ ملتان کا وقت قریب تھا۔ اجتماع کے بعد سنتوں کی تربیت کے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کی ان اسلامی بھائی کی نیت تھی۔ اجتماع میں حاضری کے لیے روانگی کے وقت سامان مدنی قافلہ ساتھ لے کر اسپتال پہنچے۔ چونکہ خاندان کے دیگر افراد تعاون کے لیے موجود تھے، اہلیہ محترمہ نے اشکبار آنکھوں سے انہیں سنت ابھرے اجتماع یعنی ملتان کے لیے الوداع کیا۔ ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ اب تو بین الاقوامی سنت ابھرے اجتماع، تو پھر وہاں سے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا ہے کہ کاش اس کی برکت سے عافیت کے ساتھ ولادت ہو جائے۔ بیچارے غریب تھے، ان کے پاس تو آپریشن کے اخراجات بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف حاضر ہو گئے، سنت ابھرے اجتماع میں خوب دعائیں مانگی۔ اجتماع کی اختتامی رقت انگیز دعا کے بعد انہوں نے گھر پر فون کیا تو ان کی امی جان نے فرمایا، مبارک ہو، گزشتہ رات رب کائنات عزوجل نے بغیر آپریشن کے تمہیں چاند سی مدنی منی عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے خوشی سے جھومتے ہوئے عرض کی، امی جان میرے لیے کیا حکم ہے، آ جاؤں یا ایک ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بنوں؟ امی جان نے فرمایا، بیٹا بے فکر ہو کر مدنی قافلے میں سفر کرو، اپنی مدنی منی کی زیارت کی حسرت دل میں دبائے۔ الحمدللہ عزوجل وہ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے ان کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ مدنی قافلوں کی مدنی باہروں کی برکت کے سبب گھر والوں کا بہت زبردست مدنی ذہن بن گیا۔ ان اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرے بچوں کی امی کا کہنا ہے، جب آپ مدنی قافلے کے مسافر ہوتے ہیں میں بچوں سمیت اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہوں۔ زچہ کی خیر ہو، بچہ بالخیر ہو، اٹھیے ہمت کریں قافلے میں چلو، بیوی بچے سبھی خوب پائیں خوشی، خیریت سے رہیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے کی جزا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 7 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ روزہ کا خصوصی انعام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ احادیث مبارکہ میں روزے کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ کتنی پیاری بشارت ہے اس روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور حدیث مبارک کا یہ فرمان عالی شان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے، جیسا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کا فرمان خوشگوار سناتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے انا اجزا بہی بھی پڑھا ہے، جیسا کہ میرات المناجیح وغیرہ میں ہے، تو پھر معنی یہ ہوں گے روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل، یعنی روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ تبارک و تعالی ہی کو پا لیتا ہے۔ نیک اعمال کی جزا جنت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے،
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔
ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ غیر صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا کیسا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا لکھنا صرف صحابی کے نام کے ساتھ مخصوص ہے۔ پیش کردہ آیات کے اس آخری حصے رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی رب، ترجمہ کنز ایمان، اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب عز و جل سے ڈرے نے اس عوامی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ خوف خدا عز و جل رکھنے والے ہر مومن، خواب و صحابی ہو یا غیر صحابی، سب کے لیے یہ بشارت عظما ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو بھی اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن کے زمرے میں داخل ہے۔ بے شک ہر صحابی اور ولی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا اور بولنا بالکل درست و جائز ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمحہ بھر بھی صحبت پائی یا دیکھا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ بڑے سے بڑا ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا، ہر صحابی عادل اور جنتی ہے۔ مجھے موتیوں والا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ضمناً زیر بحث آ گئی، اب اصل موضوع پر آتے ہیں۔ نماز، حج، زکوٰۃ، غربا کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبر گیری وغیرہ، تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت والا یعنی خود مالک حقیقی عز و جل ہی مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ القوی کے کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے بکھر گئے، فرمایا چن لیجئے اور خود آگے چل دیئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مڑ کر دیکھا تو ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے چلا آ رہا ہے۔ پوچھا ایاز کیا تجھے موتی نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کی علی جا جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رات حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں جیسے مسواک لے کر حاضر ہوا تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل یعنی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت یعنی پڑوس چاہیے، گویا عرض کر رہے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ دریائے رحمت مزید جوش میں آیا اور فرمایا، او غیر ذلک، یعنی کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے عرض کی، بس صرف یہی، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ جب حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی رفاقت یعنی پڑوس طلب کر چکے اور مزید کسی حاجت کے طلب کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر سرکار نامدار بیزن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس پر کثرت سجود یعنی زیادہ نوافل سے میری مدد کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جو چاہو مانگ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس حدیث مبارک نے تو ایمان ہی تازہ کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا کسی تقیید و تخصیص مطلقاً فرمانا سل یعنی مانگ، کیا مانگتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سارے ہی معاملات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہیں، جو چاہیں جس کو چاہیں اپنے رب عز و جل کے حکم سے عطا کر دیں۔ علامہ بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے جود و سخاوت کا حصہ ہے، اور لوح و قلم کا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری، بدرگاہش بیاد ہر چئے من خواہی تمنا کن، یعنی دنیا اور آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس آستانے عرش نشان پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان دے دیے قبضہ و اختیار میں۔ رمضان الکریم کے 11 حروف کی نسبت سے روزے کے فضائل سے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنتی دروازہ، نمبر 1، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا، جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ سابقہ گناہوں کا کفارہ. نمبر 2، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. جہنم سے 70 سال 70 ایئرز کی مسافت دور. نمبر 3، جس نے اللہ عزوجل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عزوجل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. ایک روزے کی فضیلت. نمبر 4، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عزوجل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. سرخ یاقوت کا مکان. نمبر 5، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا. جسم کی زکات. نمبر 6، ہر شے کے لیے زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے. سونا بھی عبادت ہے. نمبر 7، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے. اعضا کا تسبیح کرنا. نمبر 8، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضا تسبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عزوجل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں. اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں. جنتی پھل. نمبر 9، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا. سونے کا دسترخوان. نمبر 10، قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. 7 قسم کے اعمال. نمبر 11، اللہ عزوجل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے، 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، 1 عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، 1 عمل کی 700 گنا تک، اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پس جو 2 واجب کرنے والے ہیں، نمبر 1 وہ شخص جو اللہ عزوجل سے اس حال میں ملا کہ اللہ عزوجل کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. نمبر 2، اور جو اللہ عزوجل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، اور جس نے ایک گناہ کیا تو اس کی مثل یعنی ایک ہی گناہ کی جزا پائے گا، اور جس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی کی جزا پائے گا، اور جس نے نیکی کر لی تو وہ 10 نیکیوں کا اجر پائے گا، اور جس نے اللہ عزوجل کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جائے گا. اور روزہ اللہ تعالی کے لیے ہے، اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ عزوجل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ یا تو اللہ عزوجل کی رحمت سے بے حساب یا معاذ اللہ عزوجل گناہوں کا عذاب ہوا تب بھی بالآخر یقیناً داخل جنت ہوگا، اور جس کا معاذ اللہ عزوجل خاتمہ کفر پہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. جس نے ایک گناہ کیا اس کو ایک ہی گناہ کا بدلہ ملے گا. اللہ عزوجل کی رحمت کے قربان صرف نیکی کی نیت کرنے پر 1 نیکی کا ثواب، اور اگر نیکی کر لی تو ثواب 10 گنا، راہ خدا عزوجل میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا، اور روزہ دار کی بھی کتنی زبردست عظمت ہے کہ اس کے ثواب کو اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا. بے حساب اجر. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا، ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کے کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن، اور روزہ داروں کے کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یرقان سے صحت مل گئی، روزوں کی برکتوں کو دوبالا کرنے اور اپنے باطن میں علم دین سے اجالا کرنے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے۔ اپنی اصلاح کی خاطر مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ لے کر پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کرنا اپنا معمول بنائیے۔ مدنی قافلے کی بھی کیا خوب مدنی بہاریں ہیں۔ 1994 کی بات ہے، زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بچوں کی امی کا یرقان کافی بڑھ چکا تھا اور وہ باب المدینہ کراچی کے اندر اپنے میکے میں زیر علاج تھی۔ ان اسلامی بھائی نے 63 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا اور اس ضمن میں باب المدینہ کراچی تشریف لائے، فون پر گھر پر رابطہ کیا، طبیعت کافی تشویشناک تھی، بلو ریبن تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا، تقریباً 25 گلوکوز کی ڈرپے لگانے کے باوجود خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تھا۔ انہوں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، الحمدللہ عزوجل میں مدنی قافلے کا مسافر ہوں، عاشقان رسول کی صحبتیں میسر ہیں، انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلے کی برکت سے سب بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے برابر رابطہ رکھا، الحمدللہ عزوجل روز بروز صحت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ پانچویں دن باب المدینہ کراچی سے آگے سفر درپیش تھا، انہوں نے جب فون کیا تو انہیں یہ خبر فرحت اثر سننے کو ملی، الحمدللہ عزوجل بلو ریبن کی رپورٹ نارمل آ گئی ہے اور ڈاکٹر نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ خوشی خوشی عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں مزید آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں بغیر کسی صحیح مجبوری کے رمضان مبارک کا روزہ ترک کرنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ رمضان شریف کا ایک بھی روزہ جو بلا کسی عذر شرعی جان بوجھ کر ضائع کر دے تو اب عمر بھر بھی اگر روزے رکھتا رہے تب بھی اس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ چنانچہ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار بیزن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا۔ الٹے لٹکے ہوئے لوگ، جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے خوب ڈرے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے، اور جو بلا عذر شرعی روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ عزوجل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تین بدبخت، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناک مٹی میں مل جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے کے تین درجے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصدن کھانے پینے اور جمع سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ روزے کے تین درجے ہیں: نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 خواص کا روزہ، نمبر 3 اخص الخواص کا روزہ۔ نمبر 1 عوام کا روزہ۔ روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ نمبر 2 خواص کا روزہ۔ کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ نمبر 3 اخص الخواص کا روزہ۔ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔